اتوار 26 مارچ سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان نے سرحد پار شدت پسندوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے. کیا اس سے شدت پسندی پر قابو پانے میں مدد ملے گی؟
کچھ حد تک تو شاید اس کو آپ مؤثر کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے مکمل طور پر شدت پسندوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے گی, ابھی کہنا مشکل ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاک افغان سرحد پہ پاکستان کی جانب سے باڑ لگانے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ مومنت اور باجوڑ ایجنسی کے سرحدی علاقوں کو زیادہ خطرات کا سامنا ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر باڑ لگائی جا رہی ہے. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ معمول کی فضائی نگرانی کے علاوہ سرحد پر اضافی ٹیکنیکل نگرانی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع اور پاکستانی امن پسند قبائلیوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی. جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ افغان حکام کے ساتھ دو طرفہ بارڈر سیکیورٹی میکانزم کے لیے کوششیں جاری ہیں اور ایک بہتر انتظام کے ذریعے محفوظ اور پرامن سرحد دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں ہے.
امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے سینئر رہنما قاری یاسین کو ہلاک کر دیا گیا ہے. مزید بتا رہی ہیں سبا ناز.
پینٹاگون سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق یہ فضائی کارروائی پکتیکا صوبے میں کی گئی ہے. اس موقع پر امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا کہنا تھا کہ قاری یاسین کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے انصاف سے بچ نہیں سکتے. قاری یاسین پر سن 2008 میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام تھا. اس حملے میں دو امریکی فوجی اہلکاروں سمیت 50 سے زائد شہری ہلاک ہو گئے تھے. ان پہ لاہور میں سن 2009 میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے. اس حملے میں 6 پاکستانی پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے. خیال رہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ متعدد بار کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر حملے کرنے والے دہشت گردوں نے افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے.
برطانیہ کی وزیر داخلہ ایمبر روٹ کہتی ہیں کہ دہشت گردوں کے چھپنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے انکرپٹڈ پیغامات تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے. برطانوی وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بیان اس انکشاف کے بعد سامنے آیا ہے کہ لندن میں ویسٹ منسٹر پر حملے سے 2 منٹ قبل حملہ آور نے واٹس ایپ کا استعمال کیا تھا. اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ایمبر روٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مکمل رسائی دے دیں, ہم تمام آن لائن معلومات تک رسائی نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ دہشت گردی کے واقعے کی صورت میں حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ سب بہت احتیاط سے قانونی طریقہ کار کے ذریعے کریں گے. عراق کی فوج نے مغربی موصل میں امریکی قیادت میں ہونے والے فضائی حملے کے بارے میں جاری رپورٹ پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. مزید احوال نازیہ گلزار سے.
عراق کی جانب سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو ان درجنوں اموات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, جبکہ سنیچر کے روز امریکی فوج نے تصدیق کی تھی کہ عراق میں اتحادی فوج کے طیاروں نے عراقی شہر موصل کے مغربی علاقے میں اس مقام پر بمباری کی تھی جہاں پر عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. ایک دعوے کے مطابق موصل میں امریکی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز کی درخواست پر جنگی جہازوں نے کارروائی کی.
ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے پہ ایران 15 امریکی کمپنیوں پر پابندی لگا رہا ہے. جن 15 کمپنیوں کے نام اعلامیے میں جاری کیے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی کمپنی کے ایران کے ساتھ کاروباری تعلقات نہیں ہیں, جس کے بعد اسے ایک علامتی اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. خیال رہے کہ 2 روز قبل امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد کرنے کے الزام میں کچھ غیر ملکی کمپنیوں پہ پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا. ٹیکسی شیئرنگ کمپنی اوبر نے ایک حادثے کے بعد اپنی مکمل طور پہ خودکار گاڑیاں واپس بلا لی ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں فرحت جاوید.
آن لائن شائع ہونے والی تصاویر میں ٹیکسی شیئرنگ کمپنی اوبر کی ایک مکمل طور پہ خودکار گاڑی دیکھی جا سکتی ہے جو ایریزونا میں حادثے کے بعد ایک جانب الٹ گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور گاڑی کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اوبر کا کہنا ہے کہ جس وقت حادثہ پیش آیا ڈرائیور موجود تھا، تاہم گاڑی خودکار طریقے سے چل رہی تھی۔ اوبر کے مطابق حادثے میں کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ حادثے کے بعد کمپنی نے اپنی تمام خودکار گاڑیاں سڑکوں سے واپس بلا لی ہیں۔ حالیہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جبکہ گزشتہ کچھ عرصے سے اوبر منفی نوعیت کے واقعات کے باعث خبروں میں رہا ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ فلسطینی شدت پسند تنظیم حماس کے اہم کمانڈر ہلاک۔ امریکی محکمہ دفاع نے افغانستان میں اہم القاعدہ رہنما کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اور ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ واقع سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں مومند ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی کے سرحدی علاقوں کو زیادہ خطرات کا سامنا ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں باڑ پہلے تعمیر کی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک افغان سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو سرحد پر سیکیورٹی انتظامات، سرحد پار سے دہشت گردی کے خطرات اور پاکستانی چوکیوں پر دہشت گردی کے حالیہ حملوں کے بارے میں تفصیلاً بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور مومند اور باجوڑ ایجنسی کے سرحدی علاقوں کو زیادہ خطرات کا سامنا کرنے کی وجہ سے انتہائی ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمول کی فضائی نگرانی کے علاوہ سرحد پر اضافی ٹیکنیکل نگرانی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغان حکام کے ساتھ دو طرفہ بارڈر سیکیورٹی میکانزم کے لیے کوششیں جاری ہیں اور ایک بہتر انتظام کے ذریعے محفوظ اور پرامن سرحد دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ ادھر بعض سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحد پر باڑ لگانا اربوں روپے کا ایک منصوبہ ہے، جس کے تحت سرحد پر نگرانی کے لیے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ اس ضمن میں جدید ریڈار سسٹم بھی نصب کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ڈیورنڈ لائن کے نام سے منسوب پاک افغان سرحد تقریباً 2400 کلومیٹر پر مشتمل ایک طویل سرحد ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں تقریباً 100 کے قریب افراد کی ہلاکت کے بعد ان واقعات کا الزام سرحد پار افغان علاقوں میں مقیم پاکستانی شدت پسند تنظیموں پر لگایا گیا تھا۔ پاکستان نے ان واقعات کے بعد سرحد پر انتظام سخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے تحت پڑوسی ملک کے ساتھ واقع تمام سرحدی گیٹ تقریباً ایک ماہ تک بند کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ سال جون میں بھی پاکستان نے غیر قانونی آمد و رفت کی روک تھام کے لیے تورخم کے مقام پر باڑ کی تنصیب شروع کی تھی، جس پر بعد میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی اور تنوع کی کیفیت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، تاہم دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو جانے کے بعد اس سرحدی کشیدگی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ باڑ افغانستان کے لیے قابل قبول ہوگی، جبکہ ماضی میں وہ ایسی تجاویز کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور یہ کہ کیا یہ شدت پسندی کو روکنے میں واقعی مددگار ہوگی؟ انہی سوالوں کے جواب کی تلاش میں نے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ اس فینس یا باڑ کی اہمیت کیا ہے۔
عمر، اگر آپ دیکھیں نقشے پر تو باجوڑ جو ہے وہ انتہائی شمال ہے، پاکستان اور افغانستان کی جو درمیان قبائلی علاقے ہیں تو پہلی شمالی ایجنسی ہے, اور وہاں سے نیچے ساؤتھ کی طرف اگر آپ آئیں تو پھر باقی چھ ایجنسیاں ہیں. اور اہمیت شاید اس لیے بھی ہے کہ باجوڑ اور موہمن جو ہیں یہ سوات کے ساتھ بھی ان کے راستے ہیں اور رابطے ہیں, اور جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ سال دو سال میں جو سب سے زیادہ کاروائیاں کی ہیں, سیکٹیرین بھی ہیں آرگنائزیشنز, لیکن میرے خیال میں جو ہدف زیادہ نظر آ رہا ہے وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے, جس کی قیادت ملا فضل اللہ کر رہے ہیں, جن کا سوات سے تعلق ہے, اور وہ سمجھے جاتے ہیں کہ انہی علاقوں میں ہیں, افغانستان کے جو کنڑ اور ننگرہار کے علاقے ہیں اس دو ایجنسیوں کے ساتھ لگتے ہیں. دوسرا جو بڑی تنظیم ہے جس نے کئی شدت پسند حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں بڑے, وہ ہے جماعت الاحرار. تو اس کی بھی بیس جو ہے وہ مہمند ایجنسی مانی جاتی ہے, اور وہیں سے یہ شروع ہوئی تھی, اور پھر جب پاکستانی فوج نے کئی وہاں پر فوجی کاروائیاں کی تو اس کے نتیجے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ افغانستان منتقل ہو گئے ہیں. تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ ان دو تنظیموں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے آغاز وہاں سے کیا گیا ہے.
اچھا, ماضی میں بھی یہ کوششیں ہوئیں, بیانات بھی آئے باڑ لگانے کے. جنرل پرویز مشرف جب ان کے ہاتھ میں انان اقتدار تھی پاکستان کی تو انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن افغانستان کی طرف سے بھرپور اس کی مزاحمت کی گئی کہ باڑ نہ لگائی جائے. اب یہ بالکل خاموشی سے اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے, تو کیا افغانستان نے کوئی رضامندی ظاہر کی ہے, ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیں, ابھی تک تو افغانستان کی طرف سے کوئی اس پر رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے جو سرحد بند تھی افغانستان اور پاکستان کی, تو شاید اس پر بات ہوئی ہو دونوں طرف کے جو اعلیٰ فوجی حکام ہیں اور جو سول قیادت ہے ان کے درمیان, اور شاید کوئی بات ہوئی ہو, لیکن کوئی بیان آنے کے بعد ہی یہ صورتحال کابل سے واضح ہو سکے گی. لیکن آپ نے جیسے کہا, یقیناً 2005 2007 اور 2009 میں بھی جو اس وقت کی حکومتیں تھیں انہوں نے پاکستان میں بات کی تھی کہ یہ کوئی 2600 کلومیٹر کی جو سرحد ہے اس پر باڑ لگانا انتہائی ضروری ہے تاکہ منشیات کی اسمگلنگ کو بھی روکا جا سکے اور ساتھ ساتھ یہ شدت پسندوں کی آمد و رفت کو بھی روکا جا سکے. لیکن اس وقت بھی افغانستان نے یہ کہہ کر اس کی شدید مخالفت کی تھی کہ اس سے اس سرحد کی دونوں جانب جو پشتون قبائل آباد ہیں اور کچھ لوگوں کی اراضی جو ہے وہ پاکستانی علاقوں میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہیں اور ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں, تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان جو پاکستان کے ساتھ سرحد ہے جو اس وقت مارک ہوئی ہے اس کو نہیں مانتا اور اس کو متنازع مانتا ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کی حتمی تعین جو ہے وہ ہونا ابھی باقی ہے. تاہم پاکستان شاید یہ اس میں سے ایک راستہ ضرور نکالا ہے کہ سلیکٹو جگہوں پر یعنی منتخب جگہوں پر باڑ لگائی جائے گی اور اس پر اربوں روپے خرچ آئیں گے اور مرحلوں میں ہوگی, تو اس سے لگتا ہے کہ شاید جو زیادہ خطرناک علاقے ہیں وہ پہلے ٹارگٹ ہوں گے, تو جس پر شاید افغانستان کو بھی کوئی زیادہ اعتراض نہ ہو.
اچھا, اب سب سے اہم بات یہ ہے, ہارون کے باڑ تو لگ گئی, کیا یہ مؤثر بھی ہوگی شدت پسندی کو روکنے میں؟ یہ بڑا سوال ہے نا.
جی بالکل, یقیناً, اور اس پر بھی بات یقیناً ہوئی ہوگی فوج کے اندر جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی سرحد پر باڑ یا دیوار جیسے امریکہ میکسیکو کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, یا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کا متنازع علاقہ ہے وہاں پر بھارت نے باڑ لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود جو شدت پسند ہیں اس کا الزام ہے کہ آج بھی اس میں سے گزر کر آ جاتے ہیں. تو کچھ حد تک تو شاید اس کو آپ مؤثر کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ شاید اس سے مکمل طور پر شدت پسندوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے گی تو وہ شاید ابھی کہنا مشکل ہے.
شدت پسندی کو روکنے کے لیے افغان سرحد کے ساتھ پاکستان نے باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے. یہ تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید. اور اب افغانستان سے یہ خبر کہ وہاں القاعدہ کے سینئر رہنما قاری یاسین کو امریکی فضائیہ کی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پکتیا میں 19 مارچ کو کی گئی تھی۔ افغان حکام کے مطابق قاری یاسین کے ساتھ 3 دوسرے شدت پسند بھی اس فضائی آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
افغان حکام کی جانب سے القاعدہ نیٹ ورک سے وابستہ شدت پسند رہنما قاری یاسین کی ہلاکت کے تصدیق کے 3 دن بعد امریکی وزارت دفاع نے بھی تصدیق کیا ہے کہ قاری یاسین 19 مارچ کو افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پکتیکا میں ایک ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ صوبے پکتیکا کے گورنر الیاس وحدت نے بی بی سی کو بتایا کہ قاری یاسین اس صوبے کے ضلع برمل میں مارا گیا تھا۔
یہ حملہ
ضلع برمل کے ایک گاؤں میں واقع ہوا ہے جس میں قاری یاسین نامی ایک شدت پسند جو استاد اسلم کے نام سے بھی مشہور تھا مارا گیا ہے۔ اس شدت پسند کا القاعدہ نیٹ ورک سے رابطہ تھا اور جو معلومات ہمیں ملی ہے اس حملے میں قاری یاسین کے ساتھ 3 دیگر شدت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ قاری یاسین کی کرولا ماڈل گاڑی ڈرون حملے کا نشانہ بنا ہے اور اس حملے میں شدت پسندوں کے علاوہ کسی اور کو جانی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ قاری یاسین پر سن 2008 میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام تھا۔ اس حملے میں 2 امریکی فوجی اہلکاروں سمیت 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ قاری یاسین پر لاہور میں سن 2009 میں سری لنکا کے کرکٹ ٹیم پر ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کا الزام بھی ہے۔ قاری یاسین کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے تصدیق کے بعد امریکی وزیر دفاع جیمز متیس نے کہا ہے کہ قاری یاسین کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے انصاف سے بچ نہیں سکتے۔ قاری یاسین کا تعلق پاکستان کے بلوچستان صوبے سے بتایا جاتا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اب رخ کرتے ہیں بنگلہ دیش کا، جہاں فوجی حکام نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے شمال مشرقی شہر سلہٹ میں 2 مشتبہ شدت پسندوں کو ایک کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا ہے۔ یہ کارروائی شہر کی ایک 5 منزلہ عمارت کے اندر کی گئی جہاں شدت پسند مورچہ بند تھے۔ سنیچر کو عمارت کے قریب ہونے والے 2 دھماکوں میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، سلیم قاضی کی زبانی۔
حکام کے مطابق سلہٹ میں دھماکے اس رہائشی عمارت کے نزدیک ہوئے جہاں پر کمانڈوز کل سے مشتبہ شدت پسندوں کے ایک گروپ کے خلاف کارروائی میں مصروف تھے۔ کارروائی سے پہلے فلیٹوں میں رہائش پذیر لوگوں کو نکال لیا گیا تھا جبکہ مشتبہ شدت پسندوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ دھماکوں کی جگہ کے قریب شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو وہاں شدت پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی وجہ سے جمع ہو گئے تھے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ پولیس نے اس عمارت کا محاصرہ جمعے کی صبح کیا تھا جبکہ اسی دن ڈھاکہ کے مرکزی ہوائی اڈے کے قریب بظاہر ایک خودکش دھماکہ بھی ہوا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق اس دھماکے کے نتیجے میں صرف حملہ آور ہی مارا گیا تھا جبکہ دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس واقعے سے پہلے 17 مارچ کو بھی ڈھاکہ میں پولیس ایلیٹ فورس کی بیرکس پر مبینہ خودکش حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں حالیہ اضافہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ گزشتہ سال ڈھاکہ میں ایک کیفے پر حملے کے بعد سے صورتحال قابو میں آ گئی ہے۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں کئی کارروائیاں بھی کی تھیں جن میں نہ صرف مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا بلکہ کئی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی تھیں۔ دولت اسلامیہ اور القاعدہ کی جانب سے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی رہی ہے، تاہم بنگلہ دیشی پولیس کا کہنا ہے کہ اصل میں ان کارروائیوں کے پیچھے کالعدم تنظیم جمعیت المجاہدین بنگلہ دیش کا ہاتھ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان حالیہ خودکش دھماکوں کے پیچھے اسلامی شدت پسندوں کا ہی ہاتھ ہے تو یہ بنگلہ دیش میں شدت پسندوں کے خلاف حکومتی کارروائیوں کا ایک نیا مرحلہ ثابت ہوگا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی۔ اور اب مشرق وسطی کا ذکر، جہاں فلسطینی علاقے غزہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم حماس نے اپنے ایک اہم فوجی کمانڈر مازن فقہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے ساتھ بیت حنون کی اپنی چوکی بند کر دی ہے۔ یروشلم میں سینئر صحافی ہریندر مشرا سے میں نے پوچھا کہ ابو مازن فقہ کون تھے، کہ مازن فقہ کون تھے اور کتنے اہم کمانڈر تھے۔
مازن فقہ حماس کے ایک ملٹری کمانڈر ہیں جو کہ دراصل غرب اردن کے وہ رہنے والے ہیں، وہاں غرب اردن کے وہ شہری تھے، لیکن گلاد شلیت جو اسرائیلی فوجی حماس کے قبضے میں تھا اور اس کے رہائی کے بدلے میں اسرائیل نے 1027 لوگوں کو رہا کیا تھا، فلسطینیوں کو، اس میں وہ بھی رہا ہوئے تھے، لیکن شرط اسرائیل کی یہ تھی کہ انہیں غرب اردن نہیں جانے دیا جائے گا، اس کے بجائے انہیں غزہ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس طرح کے اور بھی کئی حماس کے کارکن تھے جنہیں غرب اردن کی جگہ غزہ بھیج دیا گیا تھا، اس میں وہ بھی ایک تھے، لیکن ان کے وہ ایک بہت ہی اہم ملٹری کمانڈر میں ان کی گنتی تھی۔
تو یہ ان کی ہلاکت کس طرح کے حالات میں ہوئی ہے؟ کسی نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ یہ
دیکھیے، حماس کے طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ شروع میں اس طرح کی باتیں کافی زیادہ آ رہی تھیں یہاں ذرائع ابلاغ میں، لیکن اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اچانک اس کو لے کر کے بہت زیادہ اس طرح کی چرچا نہیں ہو رہی ہے، اور جن لوگوں سے میری غزہ میں بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اس پورے معاملے کی تفتیش ہوگی اور وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، معاملے کے تہ تک جانے کی ان کی کوشش ہے جس سے کہ اسرٹین کیا جا سکے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ لیکن ایک بات جو سبھی سے جو بات چیت میری ہوئی اس سے سمجھ میں جو آئی وہ یہ ہے کہ انہیں ایسا شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اسرائیلی کولیبوریٹرز کے نے ایسا کیا ہو اور وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ویسے اسرائیل جب بھی وہاں پر اس طرح کے کوئی آپریشنز پہلے کرتا رہا تو اس کے طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی ہے اور وہ اس طرح کے پری ایمپٹیو میجرز کئی بار لے چکے ہیں۔ اس بار جو ہے یہ جو ہلاکت ہوئی ہے اس کے لیے اسرائیل نے ذمہ داری نہیں قبول کی ہے، اور اس وجہ سے بھی وہاں پر لوگوں کے من میں یہ حماس کے جو رہنما ہیں ان کے من میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے وہاں پر غزہ میں اپنے مخبروں کا استعمال کیا ہو اس ہلاکت کے لیے۔
اچھا ہریندر، یہاں ایک اہم بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے نا کہ جس بارڈر کو، جس کراسنگ کو بند کیا گیا ہے، اس سے جو لوگ غزہ میں آنے والے ہیں یا غزہ سے نکلنے والے ہیں ان کے لیے مشکلات، پریشانیاں بڑھیں گی۔
میں نے وہاں پر وزارت داخلہ کے ایک ترجمان سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پابندی ہے یہ ابھی بنی رہے گی، لیکن اگر ایسا دیکھا جائے گا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے اور کوئی بیمار آدمی ہے جسے کراس کرنا بہت ضروری ہے علاج کے لیے، تو اس پر یہ پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، انہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ عراقی فوج نے مغربی موصل میں امریکی قیادت میں ہونے والے فضائی حملے کے بارے میں جاری رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امریکی قیادت میں قائم اتحاد نے گزشتہ روز مغربی موصل پر ان فضائی حملوں کا اعتراف کیا تھا جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عام شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔
عراق میں امریکی قیادت میں سرگرم اتحاد کے مطابق 17 مارچ کو عراقی افواج کی خواہش پر نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کارروائی کے حوالے سے تو بات کی گئی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ جنگی جہاز کس ملک کے تھے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتحاد عام شہریوں کی ہلاکت کے الزامات کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور اس واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تاہم عراقی فوج مغربی موصل میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے رپورٹ پر شبہ ظاہر کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ نے موصل میں بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ عراق میں اقوام متحدہ کی انسانی امداد کی رابطہ کار لیز گرانڈے نے کہا ہے کہ علاقہ تنگ ہونے کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع زیادہ ہو رہا ہے۔
موصل شہر کے مغربی حصے میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے۔ اس شہر کے مختلف حصے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور گلیاں بہت تنگ ہیں۔ اگر کوئی گولہ گرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر دھماکہ ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو
امداد کی ضرورت ہے لیکن رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی.
مغربی موصل میں لوگ انتہائی خطرے میں ہیں. وہ لوگ جو علاقہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. لوگ نکلیں تو بھی خطرہ اور اگر وہاں رہیں تب بھی خطرہ.
دوسری جانب موصل میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں رہائش پذیر ہزاروں عام شہریوں نے فضائی حملوں کے خوف سے محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی شروع کر دی ہے.
عراق میں امریکی اتحاد کی فضائی کارروائی میں عام شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت اور اس پر عالمی رد عمل. تفصیل آپ نے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے سنی. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 4 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات برج ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی قیادت کریگ برتھویٹ کر رہے ہیں جبکہ سرفراز احمد پاکستان کی T20 ٹیم کے کپتان ہیں. انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دھرم شالہ میں ہونے والے چوتھے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر میزبان ٹیم نے اپنی پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 248 رنز بنائے, لیکن آسٹریلیا کی پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے اسے مزید 52 رنز درکار ہیں اور پہلی اننگز میں اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں. دونوں ٹیمز کے درمیان یہ سیریز 1-1 سے برابر ہے. ادھر ہیملٹن میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 67 رنز بنائے ہیں, لیکن جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے مزید 247 رنز درکار ہیں. اس سے قبل میزبان ٹیم آج پہلی اننگز میں 314 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. ڈپلیسی 53, ہاشم معاملہ 50 اور کوئنٹن ڈیکاک 90 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں میں گاربینے مگوروزا, لوسی سفاروا, ڈومینیکا سیبولکووا, باربورا سٹریٹسووا, کیرولائن وزنیاکی اور کیرولینا پلسکووا نے تیسرے راؤنڈ میں اپنے اپنے میچز جیت لیے, لیکن آگنیاشکا راڈوانسکا اور یولیا پوٹینسووا شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے مقابلوں میں سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر امریکہ کے فرانسس ٹیافو کو شکست دے کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے, لیکن اسپین کے ڈیوڈ فیرر کو ان کے میچ میں شکست ہو گئی, جبکہ سٹین واورنکا, ڈیوڈ کافن, سیم تھیوری, نک کیرگیوس, خوان مارٹن ڈیل پوٹرو اور روبرٹو باٹیسٹا آگوٹ نے دوسرے راؤنڈ میں اپنے اپنے میچ جیت لیے ہیں. فارمولا 1 کار ریس میں سیزن کی پہلی ریس آسٹریلین گراں پری فراری ٹیم کے ڈرائیور سیباسٹین ویٹل نے جیت لی ہے. یہ 4 بار کے چیمپئن ویٹل کے کیریئر کی 43 جیت تھی. مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن آسٹریلین گراں پری میں دوسرے نمبر پر رہے.
کھیلوں کے احوال پیش کیا سبا ناز نے. بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ایک پروجیکٹ سے متعلق حکومت کی ناکامی کے بعد تحقیقات کا مطالبہ. آپ کے خطوں کے جواب اور گلوکار اور موسیقار عدنان سمیع سے گفتگو سیربین کے دوسرے حصے میں آیا چاہتی ہے. یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پہ باڑ لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور مومند اور باجوڑ ایجنسیوں کے سرحدی علاقوں کو زیادہ خطرات کا سامنا ہونے کی وجہ سے ترجیح دی جا رہی ہے. امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے سینئر رہنما قاری یاسین کو ہلاک کر دیا گیا ہے. برطانیہ کی وزیر داخلہ ایمبر روٹ کہتی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سماجی رابطوں کے ایپس پہ انکرپٹڈ پیغامات تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے. عراقی فوج نے مغربی موصل میں امریکی قیادت میں ہونے والے فضائی حملے کے بارے میں جاری رپورٹ پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے درجنوں شہریوں کے ہلاکتوں کا ذمہ دار دولت اسلامیہ کو ٹھہرایا ہے. بنگلہ دیش کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے سلہٹ شہر میں ایک عمارت میں مقیم مبینہ شدت پسندوں کے خلاف جاری کارروائی کے دوران دو مشتبہ مسلح انتہا پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں اربوں ڈالر مالیت کے تانبے اور سونے کے ریکوڈک پروجیکٹ سے متعلق سالیسی کے ایک بین الاقوامی فورم میں مقدمہ ہارنے پر بلوچستان کے وکلا نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بلوچستان میں سرکاری حکام ریکوڈک کو تانبے اور سونے کے دنیا کے سات بڑے ذخائر میں سے ایک قرار دیتے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں اس منصوبے کو چلی اور کینیڈا کی ایک جوائنٹ وینچر کمپنی ٹی سی سی یعنی ٹیتیان کاپر کمپنی کے حوالے کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رحسانی کی حکومت نے ٹی سی سی کو مائننگ کے لیے لائسنس نہیں دیا. اس وقت کے سرکاری حکام کے مطابق ٹی سی سی چاغی میں خام مال کو صاف کرنے کے لیے پلانٹ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی. مائننگ کے لیے لائسنس نہ ملنے پر کمپنی مالی اور سرمایہ کاری کے تنازعات کے ثالثی کے دو بین الاقوامی فورمز پر اس معاملے کو لے گیا، جہاں آئی سی ایس آئی ڈی یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ سے حکومت پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا. اس حوالے سے سینئر وکیل کامران مرتضی ایڈوکیٹ کی قیادت میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان کے وکلا کے ایک گروپ کا کہنا تھا.
ریکوڈک کے حوالے سے وہ کیس بھی جو بلوچستان کا کیس تھا، جس میں بلوچستان کو بڑے سوانے خواب دکھائے جا رہے تھے کہ جی ریکوڈک کے حوالے سے بلوچستان جو ہے نا وہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے گا، اور اس میں تو وہ آپ سب کی نالج میں ہے کہ وہ کیس ہار بھی گئے ہیں اور الٹیمیٹلی اس پہ کمپنسیشن کا تعین ہو رہا ہے کہ کمپنسیشن بلوچستان گورنمنٹ نے یا پاکستان نے کیا دینا ہے ان کمپنیوں کو.
بلوچستان حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس فورم پر حکومت پاکستان گئی تھی، جبکہ حکومت بلوچستان ایک اور بین الاقوامی فورم آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس سے رجوع کیا ہے. سینئر اہلکار نے بتایا کہ اس فورم سے تاحال فیصلہ نہیں آیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
میں جس سرکاری سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا اس کا رقبہ ایک ایکڑ تھا. ایک گراؤنڈ تھا جس میں ہاکی اور فٹ بال کھیلا جا سکتا تھا. اسکاؤٹنگ تھی، ڈیبیٹنگ کلب تھا اور مختلف کلاسوں کے مابین معلومات عامہ کا سالانہ مقابلہ ہوتا تھا، یعنی کلاس روم کے باہر ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا پورا انتظام تھا. میرے کلاس فیلوز میں ایک لڑکے کا باپ گدا گاڑی چلاتا تھا، ایک کا باپ حلوائی، ایک بچہ تحصیلدار کا تھا اور ایک وابڈا کے ایگزیکٹو انجینئر کا. چار لڑکے نواحی دیہاتوں میں رہنے والے مزاروں کے تھے اور باقیوں کے ابا کریانہ فروش، جلد ساز، دندان ساز، پیش امام، وکیل، گلوکار، ٹیچر، بینکار وغیرہ وغیرہ تھے. ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے استاد کے ہاتھ میں چھڑی بھی گھومتی رہتی تھی. فیس 13.5 روپے ماہانہ تھی. آج آدھے کلاس فیلوز کا کچھ پتا نہیں، باقی آدھوں میں سے کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے، ایک میجر جرنل ہے، کچھ کارپوریٹ سیکٹر پہ ہیں، ایک تعمیراتی ٹھیکیدار بنا پھر رہا ہے اور ایک کروڑ پتی مفرور ہیومن سمگلر ہے. میرا اسکول کوئی خاص نہیں تھا، ہر تحصیل میں سرکاری سیکنڈری اسکول ایسے ہی ہوتا تھا اور اس میں ایسے ہی طالب علم پڑھتے تھے. وہ شام کو پی ٹی وی پہ بچوں کے لیے کارٹون فلمیں، بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے اور میوزک سکھانے کا سہیل رانا کا پروگرام بھی دیکھتے تھے اور ریڈیو پہ گانے بھی سنتے تھے اور ان میں سے کچھ استاد کی غیر موجودگی میں ناچ بھی لیتے تھے. ہر مڈل کلاس گھرانے میں بچوں کا ایک آدھ رسالہ ضرور آتا تھا، اخبارات میں بچوں کی دنیا ٹائپ ہفتہ وار صفحہ ضرور چھپتا تھا، ان صفحات میں نئے نونہال لکھاریوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، انہی صفحات کے طفیل بعد میں کئی سکہ بند ادیب اور شاعر بھی بن گئے۔ آج میرا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے اس کا رقبہ 400 مربع گز ہے، 2 منزلہ عمارت میں صرف کلاس رومز ہیں، ایک چھوٹا سا لان ہے جس میں بس صبح کی اسمبلی ہونے کی گنجائش ہے، فیس اور متفرقات ملا کے 14,000 روپے ماہانہ جاتا ہے۔ محلے میں جو گراؤنڈ تھا اس کے ایک حصے پہ راتوں رات ایک مدرسہ بن گیا اور باقی حصہ ٹین کے بنے کیبنوں میں بٹ گیا، جہاں سبزی، گوشت، کریانہ، نائی، پنواڑی اور گیرج کا راج ہے۔ چونکہ اسکول میں بھی گراؤنڈ نہیں اور محلے کا گراؤنڈ بھی غائب ہو گیا، لہٰذا وہ فٹ بال لیپ ٹاپ کے سافٹ ویئر پہ کھیلتا ہے، ویکینڈ پہ کرکٹ سامنے کی سڑک پہ کھیلتا ہے، ایک نگاہ گیند پہ اور دوسری نگاہ آتی ہوئی کار اور جاتی ہوئی موٹر سائیکل پہ ہوتی ہے۔ شام کو وہ ٹی وی نہیں دیکھتا، کسی چینل پہ اس کے مطلب کا کوئی پروگرام نہیں، کارٹون کب تک دیکھے، روتی دھوتی عورتوں کے ڈرامے اور جھگڑالو ٹاک شو اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہمارے محلے سے 2 بلاک چھوڑ کے ایک تھیم پارک ہے، مگر یہاں ہر رائڈ، سوئمنگ پول، انڈور، ٹیبل ٹینس وغیرہ جیسی سہولتوں کے لیے فی آئٹم پیسے دینے پڑتے ہیں، ایک دفعہ آنے جانے میں کم از کم 2,000 روپے کا خرچہ ہے۔ سمندر پہ کبھی کبھار لے جاتا ہوں، مگر ساحل کچرے سے اٹا پڑا ہے، لہٰذا اب میرا بیٹا سمندر پہ بھی نہیں جانا چاہتا۔ وہ اور اس جیسے لاکھوں بچے کھیلنا چاہتے ہیں مگر کہاں کھیلیں، اپنے مطلب کے ٹی وی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں مگر کس چینل پہ، اپنی ہم عمر کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں مگر سستی کتابیں اور رسالے کہاں تلاش کریں۔ لہٰذا ان میں سے جن کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ دلا دیا ہے، وہ یہ لیپ ٹاپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور جیتے ہیں، اور مجھ جیسے جعلی دانشور اخبار، ٹی وی اور سیمیناروں میں روتے ہیں، نئی نسل اپنے ارد گرد سے اتنی بیگانہ کیوں ہے، وہ صحت مند ذہنی اور جسمانی زندگی گزارنے میں دلچسپی کیوں نہیں رکھتی، اس کی ذہنی استعداد معیاری مہنگے طبقاتی اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود کیوں زوال پذیر ہے، یہ نسل عملی زندگی کے چیلنجوں کا کیسے مقابلہ کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے ہم نے اپنی نسل سے اسکول چھینے، ذہنی اور جسمانی تربیت کا ماحول چھینا، انہیں آزادی سے اڑان بھرنے کی اجازت کے پر قطرے، اور اب جب یہ نسل ایک کمرے کی دنیا میں سمٹ رہی ہے تو ہم نوحہ گر ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ جنہیں اب تک یہی نہیں معلوم کہ ان سے کون سا گناہ سرزد ہوا، انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ گناہ کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ لا علمی کا مداوع علم ہے، مگر جہل کا کوئی کفارہ نہیں۔
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان۔ آپ اگر ان کا یہ کالم پڑھنا چاہیں یا دوبارہ سننا چاہیں تو آپ کو یہ ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں آپ کو ہر وقت تازہ ترین خبریں بھی پڑھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس وقت جو خبر لگی ہوئی ہے اس میں دلچسپ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہری نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے سبب انڈیا کے 10 نوجوانوں کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر ہے کہ امریکی ریاست اوہایو کے شہر سنسناٹی کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کے واقعے میں 1 شخص ہلاک اور 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور حکام کے مطابق نائٹ کلب پر حملے میں کم سے کم 2 افراد ملوث تھے۔ اور اب وقت ہوا ہے آپ کے تعریفی اور تنقیدی خطوں کا اور ان کے جواب کا۔
کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وغار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
آج کی ڈاک میں سب سے نمایاں چیز مجھے نیلے رنگ کا یہ کارڈ دکھائی دے رہا ہے، جس پر بڑی محنت سے خطاطی کے موتی ٹانکے گئے ہیں،
اور ایسی تحریر ہمیں ایک ہی سامع کی جانب سے موصول ہو سکتی ہے،
جن کا نام ہے محمد یعقوب صابر۔ تو کیا فرماتے ہیں یعقوب صابر صاحب اپنے تازہ مکتوب میں؟
لکھتے ہیں، آپ کے یہاں سے زبان و بیان کی غلطیاں اب کم ہو گئی ہیں، لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا۔ آپ کے نئے نشرکاروں کو اس جانب توجہ دینی چاہیے. اور عارف انہوں نے ایک حالیہ نشریے کی مثال بھی دی ہے جس میں ضلع کی جمع کو اضلاع کہا گیا ہے,
یعنی الف کے نیچے زیر لگا کر.
جی ہاں, یعقوب صابر صاحب لکھتے ہیں, عربی قاعدے کے مطابق جمع کے صیغے میں جو الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں ان میں الف کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. اور آگے یہ مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے.
ہاں جی ہاں, جیسے اسباب, امراض, امواج, ارواح, اموال, اقدار وغیرہ. چنانچہ ضلع کی جمع اضلاع ہوگی نہ کہ اضلاع. آپ نے درست فرمایا یعقوب صاحب, توجہ دلانے کا بہت بہت شکریہ.
اچھا عارف, یعقوب صاحب کے لیے ہمارے ایک سامع کا خط بھی آیا ہوا ہے.
اچھا تو سنائیے نا.
تخ نصرتی سے محمد صدیق مجبور لکھتے ہیں, یعقوب صابر صاحب, زیر زبر کی معمولی سی غلطی پر بھی آپ کو پکڑ لیتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے کبھی اس نوجوان کی اردو سنی ہے جو 2018 میں وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہا ہے؟ اگر یعقوب صاحب اتنے ہی بڑے زباندان ہیں تو پھر بلاول بھٹو کی اردو ٹھیک کر کے دکھائیں.
صدیق صاحب, جن لوگوں نے سن 70 کے عشرے میں بڑے بھٹو صاحب کی اردو تقریراً سن رکھی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی اردو تو کہیں بہتر ہے. ویسے ہماری معلومات کے مطابق بلاول بھٹو آج کل طالب علمانہ جوش و خروش سے اردو اور سندھی سیکھ رہے ہیں, اور ان کے خیر خواہوں کو توقع ہے کہ سن 2018 تک وہ انگریزی اثرات سے چھٹکارا حاصل کر کے اردو اور سندھی میں فر فر تقریر کرنے لگیں گے.
اچھا عارف, دبئی سے موصول ہونے والا محمد رحمان صاحب کا یہ خط بڑے ڈرامائی انداز میں شروع ہوتا ہے.
جی ہاں, شروع ہی میں کوٹیشنز ہیں. دشمن کو معلوم نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے, صدر ایوب خان, ستمبر 1965. ہم گھاس کھائیں گے لیکن بم ضرور بنائیں گے, زیڈ اے بھٹو, فروری 1973. الحمدللہ ایک کامیاب دھماکے کے بعد ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں, میاں نواز شریف 1998.
اور آزادی, خود مختاری, تعمیر و ترقی اور قوت و استحکام کے ان نعروں کے بعد رحمان صاحب لکھتے ہیں, پاکستان میں ہمارا 3 ماہ کا بھتیجا بیمار ہوا تو کسی سرکاری ہاسپٹل میں اس کے لیے دوا موجود نہیں تھی اور پرائیویٹ علاج کا بل لاکھوں میں بتایا جا رہا تھا. آخر یہ کیسی عالمی طاقت ہے جو ایک شیر خوار بچے کا علاج بھی نہیں کر سکتی؟
آپ کا سوال تو بڑا اہم ہے رحمان صاحب, لیکن ذرا غور کیجئے تو اسی سوال میں اس کا جواب بھی پوشیدہ ہے.
پنجاب کے شہر گجرات سے رزاق حسین لکھتے ہیں,
گجرات تو پنجاب میں ہی ہے, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟
اس لیے بتایا ہے کہ لوگ گجرات کاٹھیاواڑ نہ سمجھ لیں.
اچھا اچھا ٹھیک ہے, اوکے.
تو رزاق صاحب لکھتے ہیں, میں سیربین کا پرانا لسنر ہوں, کوشش تو کرتا ہوں کہ ہر روز یہ پروگرام سن سکوں, لیکن اتوار کا سیربین تو میں کبھی نہیں مس کرتا کیونکہ اس میں خطوط کے علاوہ میرا پسندیدہ کالم بات سے بات بھی ہوتا ہے. چند ہفتے قبل آپ نے چھوٹے سر کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں جو معلومات دی وہ بہت ہی اہم اور مفید تھی, اور ان کو سن کر لوگوں کے بہت سے توہمات کا خاتمہ ہو گیا ہوگا. اس بیماری کا نام میں بھول گیا ہوں, ہو سکے تو دوبارہ بتا دیجیے.
جی رزاق صاحب, آپ کے شہر گجرات میں دولے شاہ کا جو مزار ہے, بات وہاں سے شروع ہوئی تھی, اور پھر ان افواہوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ مجاور ننھے منے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں لوہے کی ٹوپیاں پہنا کر ان کے سر کی پرورش روک دیتے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ سر چھوٹا رہ جانا اصل میں ایک بیماری ہے جو کہلاتی ہے مائکروسیفیلی, مائکرو MICROCEPHALY, مائکروسیفیلی.
رزاق صاحب خط کے آخر میں لکھتے ہیں, وسط اللہ خان بڑے اہم قومی اور عالمی مسائل پر بات کرتے ہیں, میں ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, یعنی تعلیم کا محکمہ اور اسکول ٹیچروں کی مشکلات. میرے ایک بھائی محکمہ تعلیم میں ٹیچر ہیں, اس لیے میں ان مسائل سے براہ راست واقفیت رکھتا ہوں.
آپ کی فرمائش اس نشریے کے ذریعے ہمارے ساتھی وسط اللہ خان تک پہنچ رہی ہے جناب, اگر انہیں کسی طرح کی معلومات درکار ہوئیں تو وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے.
گوٹ سونو خان سے محمد چانڈیو لکھتے ہیں, کافی دنوں کے بعد خط لکھ رہا ہوں, آج میں نے حساب کیا کہ میری زندگی کے 7920 دن پورے ہو چکے ہیں.
اچھا یہ آپ کیلکولیٹر پہ کیا کر رہی ہیں؟
میں اس فگر کو 365 پر ڈیوائیڈ کر رہی ہوں اور جواب آ رہا ہے تقریباً 22.
تو گویا ہمارے سامنے محمد چانڈیو ماشاء اللہ 22 برس کے ہو گئے. لیکن چانڈیو صاحب, آپ اپنی عمر عزیز کا حساب برسوں میں کیوں نہیں کرتے, دنوں میں کیوں کرتے ہیں؟
دنوں کی بات تو عام طور پر شاعر لوگ کیا کرتے ہیں, دن گنا کرتے تھے اس دن کے لیے.
انہوں نے دیکھیے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا, کہیں سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے.
چانڈیو صاحب نے خط کے آخر میں دریافت کیا ہے کہ ہماری پنجابی سروس کب شروع ہو رہی ہے.
تیاریاں مکمل ہیں حضور, سروس کسی دن بھی شروع ہو سکتی ہے.
ضلع حفظ آباد سے سید زین العابدین نے ہمارے تمام پروگراموں کو سراہا ہے.
بہت بہت شکریہ جناب. پنو عقل سے محمد یوسف اثر نے پروگراموں کی بہتری کے لیے کچھ مشورے ارسال کیے ہیں. سیت پور سے سمر عباس اور عبدالستار صاحب نے علی پور کے علاقے میں سڑکوں کی ناگفتہ بے حالت پہ ایک تفصیلی روشنی ڈالی ہے. اور نصر پور سے مرتضی عباسی صاحب نے ریڈیو کالم بات سے بات کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے.
علی آباد ہنزا سے سلیم جان صاحب نے ایک معروف کوٹیشن ارسال کی ہے, وی بیکم وٹ وی تھنک, چینج یور مائنڈ سیٹ اینڈ چینج یور ورلڈ. سلیم جان صاحب کی خواہش ہے کہ وسط اللہ خان اپنے کالم میں اس موضوع پر بات کریں.
آپ کی فرمائش وسط اللہ تک پہنچ گئی حضور.
سامعین, آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں, ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیں. ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد.
اور اس کے ساتھ ہی آج کی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی. آئندہ اتوار کو آپ کے نئے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہا جواد اور آر وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
جی ہاں, آپ ہمیں اپنے خطوں میں ضرور یاد کیجیے. اور یہاں میرے سامنے ویب سائٹ کھلی ہے جس پر جو سر فہرست فیچر ہے اس کا عنوان ہے پاسپورٹ بدلنا میرا ذاتی معاملہ ہے. یہ کہنا ہے گلوکار اور موسیقار عدنان سمیع کا, جن کا انٹرویو اب سے کچھ دیر میں آنے کو ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر آپ کو تصاویری جھلکیاں بھی ملتی ہیں مختلف واقعات کی. مثلاً اس وقت جو سر فہرست سٹوری ہے وہ ہے اسٹریٹ آرٹ جس نے گاؤں کو بدل کر رکھ دیا. ہماری ویب سائٹ کا پتہ تو آپ جانتے ہی ہیں, bbcurdu.com. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
شہراؤں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. گلوکار اور موسیقار عدنان سمیع پاکستان اور انڈیا دونوں ہی میں مقبول ہیں, لیکن انڈیا کی شہریت لینے کے بعد کچھ پاکستانی ان سے ناراض بھی ہیں. چند روز پہلے انہوں نے یہاں لندن کے ویمبلی ارینا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو شائقین میں لندن کے میئر صادق خان بھی شامل تھے. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اس محفل موسیقی کے بعد عدنان سمیع سے گفتگو کی, تو آئیے سنتے ہیں.
آج خاموشیوں سے آ رہی ہے صدا, دھڑکنے ہیں دیواری, دل بھی کچھ کہہ رہا ہے.
عدنان سمیع خان لندن آئے ہوئے ہیں. حال ہی میں ان کا ایک بہت بڑا کانسرٹ ہوا ویمبلی ارینا میں اور بہت پذیرائی ملی. عدنان, کیونکہ آپ لندن میں پیدا ہوئے تھے میرا خیال, تو اٹس اے ہوم کمنگ.
جی بالکل, بہت بچپن کی یادیں ہیں جڑی ہوئی اس شہر کے ساتھ. جو پیار اور جو انتھوزیازم مجھے ملا آڈینس سے اسی طرح تھا جیسے ایک انسان جب واپس گھر لوٹتا ہے. بہت خوبصورت لگا.
عدنان آپ نے بات کی گھر کی, گھر جو ہے زندگی میں انسان بدلتا ہے. لندن میں پیدا ہوئے, پاکستان میں پھر آپ کا قیام ہوا, کبھی آپ کینیڈا بھی گئے, اب آپ بھارت میں رہتے ہیں.
میرا گھر پچھلے تقریباً 18 سالوں سے ممبئی انڈیا میں ہے, اور مجھے وہاں پہ ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں پر میں اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں. وہاں پہ لوگ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں. میرا کام کچھ ایسا ہے, ایز این آرٹسٹ پوری دنیا میں جاتا ہے, اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں, ان کو میرے فن سے مطلب ہے. دیکھیے 17-18 سال چھوٹا وقت نہیں ہے, رشتے بن جاتے ہیں. ممبئی از ویری مچ مائی ہوم ٹاؤن.
مگر اس گھر تک پہنچنے میں بہت سے اور رشتے ناطے بھی توڑنے پڑے. پاکستان میں بھی آپ کو بہت پیار ملا تھا, لوگوں نے بہت آپ کو سراہا, دل سے آپ کی موسیقی سنی. جب انہیں یہ سننے میں آیا کہ آپ نے نیشنلٹی بھارت کی ایکسیپٹ کی, تو ظاہر بہت ایسے پاکستانی تھے جن کو یہ بات چبھی یا دل میں لگی. کیا ان کا وہ درد یا وہ جو انہیں فیلنگ تھی آپ سمجھ پاتے ہیں؟
دل سے میں اگر بات کروں تو میں اس بات سے زحمت نہیں ہوں, وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. جہاں پہ بھی میں چنوں کہ میں رہنا چاہتا ہوں, وہ میرا ایک پرسنل حق ہے. جب اوپر والے نے اس دنیا کو بنایا تو ایک ہی دنیا بنائی, یہ سرحدیں انسان نے بنائی ہیں. یہ پوری دنیا ایک نعمت ہے, اور وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جدھر مرضی جا کے رہے. قیامت کے دن میں یہ تھوڑی ہوگا کہ جی امریکنز جو ہیں وہ اس طرف کھڑے ہو جائیں اور پاکستانی اس طرف, انڈینز اس طرف. نہیں, خدا تعالیٰ ان کو ایک ہی نظروں میں دیکھے گا کہ اچھے انسان ہیں اور برے انسان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ادھر رہنا چاہوں گا جہاں پر مجھے اپنے ہنر کو, اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کا موقع ملے. کتنے سارے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں جا کے مائگریٹ کر جاتے ہیں, وہاں کی سٹیزن شپ لے لیتے ہیں. اب جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں وہ برٹن چلے جاتے ہیں اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے. میں ایک میوزیشین ہوں, میں کمپوزر ہوں, اور اپنے جو ساؤتھ ایشین میوزک ہے اس پہ میں کانسنٹریٹ کرتا ہوں. اس کا کیپیٹل کدھر ہے؟
دیکھیں, آپ پہلے بھی وہاں کام کر رہے تھے, آپ کا پاکستانی پاسپورٹ تھا, پھر یہ سننے میں آیا کہ آپ نے جا کے پاسپورٹ پھینک دیا پاکستان ہائی کمیشن پہ, اس قسم کی باتیں. اصل کہانی کیا تھی؟
جو اصلی کہانی ہے وہ یہ ہے, میرا پاسپورٹ جو تھا پاکستانی پاسپورٹ, وہ رینیو ہونے کا وقت آ گیا تھا, اور میں نے اپلیکیشن بھری ہوئی تھی. مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. ظاہر ہے آئی نو پیپل, جو نام تو خیر میں نہیں دوں گا, لیکن جب میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے, میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کو آ رہا ہے, اس کو رینیو کیوں نہیں کر رہے, تو مجھے ایک بہت ہی آہستہ سے مجھے بتایا گیا کہ دیکھیے یہ پاسپورٹ جو ہے یہ یہاں پہ رینیو نہیں ہوگا.
عدنان, اس میں نہیں جاتے کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا یا نہیں کہا, بات صرف فیکٹس پہ لے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کا کچھ اور ورژن ہوگا, آپ کا کچھ اور ورژن ہوگا. تو جب آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا, وہ رینیو نہیں ہو رہا تھا, تو بھارت میں پاسپورٹ کے بغیر کیسے رہ رہے تھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا,
کیونکہ ظاہر میرا پاسپورٹ اگر رینیو یہ نہیں کریں گے تو میں ڈیپورٹ ہو جاؤں گا. پھر جب ایم ایچ اے انڈیا سے میرا جب کانٹیکٹ ہوا, آئی ہیڈ بیکم اسٹیٹ لیس, تو انہوں نے مجھے ایک پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ دے دیا. اٹ واز لائک این اسائلم. جب میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی سچویشن بن گئی, تو دین آئی آلسو اپلائیڈ فار مائی سٹیزن شپ آف انڈیا. آف کورس آئی ہیڈ ٹو رینونس مائی سٹیزن شپ آف پاکستان.
ظاہر ہے بھارت میں ڈیول سٹیزن شپ نہیں ہوتی, تو چاہے آپ کینیڈین ہوتے چاہے آپ برٹش ہوتے, آپ کو رینونس کرنی پڑتی.
جی,
مگر آپ کو اندیشہ تو ہوا ہوگا کہ فال آؤٹ ہوگا اس کا, یہ تو نہیں ہے کہ لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ بس کہیں گے اچھا بہت اچھی بات ہو گئی.
دیکھیے میں وہ سمجھتا ہوں وہ بات, اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو صرف اس کا جو فائنل جو سٹیپ تھا اسی کو دیکھ کر آپ اس کے اوپر ججمنٹ پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس مقام تک بات کیسے پہنچی کہ یہ کرنا پڑا. میرا جو رشتہ یا پیار پاکستان کے عوام کے ساتھ, جنہوں نے مجھے پیار دیا ہے, وہ آج بھی برقرار ہے. حکومت نے جس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کیا, دیٹ واز دا پرووکیٹیو فیکٹر
ظاہر ہے یہ آپ کا نظریہ ہے, ان کا نظریہ کچھ اور ہوگا, مگر اور بھی سوال ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ بس ایک ہی بات پہ آپ کا یہ انٹرویو ہو, انٹرویو کیا ایک بات چیت ایک سلسلہ ہے وہ یہیں رک جائے. صوفیزم میں موسیقی اور خدا کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. کل رات میں بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ اے خدا آپ نے گایا, اس کے علاوہ پھر نور خدا ہر دو جھولی آپ نے گایا, تو ایک طرح سے کافی جو آپ کی موسیقی ہے وہ اس ریلیشن شپ سے جڑی ہوئی ہے. موسیقی کے ذریعے آپ خدا تک پہنچتے ہیں.
ہر ایک انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کا اظہار کرنے کا. موسیقی جو ہے وہ بھی ایک زبان ہے. جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ ہی از گاڈ گفٹڈ, تو مجھے ایک چیز بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اوپر والے نے مجھے ایک گفٹ دی ہے, تو وہ مجھے کوئی ایسی گفٹ دے گا جو اس کو خود نہ پسند ہو؟ میرے پاس جو زبان ہے وہ موسیقی کی ہے, اس زبان کے ساتھ تعریف کرنا چاہتا ہوں خدا کی. میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ میں موسیقی کی زبان میں اوپر والے سے گفتگو کروں اور اپنے دل کا اظہار کروں, کبھی کبھی گلے شکوے بھی کروں, کبھی کبھی اپنے دل کا حال بتاؤں, کبھی کبھی پکاروں, کبھی کبھی معافیا مانگوں, کبھی کبھی روشنی مانگوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ میں اپنے فن کے ذریعے جو اس نے مجھے بخشا ہے اس میں کبھی کبھی میں بڑے سیریس انداز میں کرتا ہوں, چاہے وہ اے خدا ہو جائے, اور کبھی کبھی میں مذاق میں بھی کرتا ہوں جیسے ایک لفٹ کرا دے ہو گیا.
ایک اور چیز جو آپ کی موسیقی میں بہت نمایاں ہے, کوٹ کوٹ کے رومانس بھرا ہوا ہے. پہلے بھی جو آپ موسیقی کرتے تھے نان فلمی, وہ بھی فلمی, اس میں ایک ٹچ ہوتا تھا, مگر اتنا آپ نہیں گا رہے آج کل. دیکھیں لیٹس بی فرینک, کمپٹیشن بھی بہت ہے انڈیا میں آج کل. میرا خیال ارجیت سنگھ کا بہت دور چلا ہے, فلم میں اتنے مواقع نہیں ملتے. آپ کا اتنا نیا کام سامنے نہیں آیا ہے.
اگر آپ میرے کام کو دیکھو گے اوور دی پاسٹ 30 ایئرز, جنرلی اسپیکنگ میرا کام جو ہے وہ لمیٹڈ رہا ہے. میں کبھی بھی میوزک کی فیکٹری میں نہیں گھسا. میں نے ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے تھوڑا کام کیا ہے, لیکن کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ کوالٹی کا کام.
آپ کا جو دل ہے عدنان, کافی دفعہ ٹوٹا, جڑا, پھر ٹوٹا, مطلب شادیاں تین کی آپ نے اب تک,
یہی ہے.
دیکھیں کل کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, پہلی شادی اور اب تیسری شادی کی بات ہوئی, تو دونوں دفعہ دل آپ کا بہت انوالو تھا. گوری لڑکیاں شاید آپ کو پسند ہیں. میرا خیال اب آپ کی زیور بختیار سے دوستی کافی ہو گئی, بیچ میں بہت انبن ہو گئی تھی, مگر کیونکہ آپ کا بیٹا اذان ہے اور ابھی گرینڈ چائلڈ بھی آپ کا ہے. میرا خیال کین پیپل ہو ور ونس ہسبینڈ اینڈ وائف بی فرینڈز؟
آئی تھنک سو. اب دیکھیے اس واقعے کو بھی 25 سال ہوئے ہیں.
دونوں فلم میں کام کر رہے تھے ساتھ, میوزک آپ بنا رہے تھے, پھر سڈنلی آپ کی محبت ہو گئی, شادی ہو گئی اوور نائٹ.
ہاں بس تھنگز ہیپن یو نو. اس وقت کے حساب سے کبھی کبھی تھوڑی سے گرے شکوے بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے میرے خیال میں جہاں پہ پھر انسان جو ہے وقت کے ساتھ سمجھوتا کر کے آگے نکلتا ہے. ہبا کی آج بھی میں عزت کرتا ہوں, وہ آخر میری زندگی کا ایک حصہ تھی اور میرے بچے کی ماں ہے, اور میری دعا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں. زندگی بہت چھوٹی ہے کہ انسان گلے شکووں کو پکڑ کے بیٹھ جائے. غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں.
اچھا چلیے غلطیوں کو چھوڑیں. کل آپ نے کہا بہت خوش ہیں, اس خوشی کی وجہ آپ نے بتائی رویا جو آپ کی بیوی ہیں. شی ریلی دیٹ نائس.
میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید میں نے زندگی میں کچھ اچھا کیا ہو کہ اوپر والے نے اس کو مجھے دیا.
جھولی میں تو نہیں گری تھی نا, مطلب آپ نے پرسیو کیا ہوگا. دس ان ٹپیکل عدنان سٹائل.
حقیقت یہ ہے کہ لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کہ جھولی میں ہی وہ گری تھی. میونک میں رہتی تھیں, ان کا کوئی بھی تعلق جو تھا وہ میری انڈسٹری سے نہیں تھا. وہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ ایک پروجیکٹ کے ذریعے ہماری ملاقات ہو گئی. جسٹ آل فیل ان ٹو پلیس. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, میں بہت اندر سے ٹوٹا ہوا تھا, انہوں نے مجھے جوڑا.
سلمان خان سے بڑی آپ کی دوستی ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ شاید سب ایک پارٹی میں تھے اور اذان آپ کے ساتھ تھے آپ کے بیٹے. سلمان نے کہا میں اسے موٹر بائک پہ پھر آتا ہوں.
ہاں وہ سلمان کی برتھ ڈے تھی ایٹ ہز فارم, تو انہوں نے اچانک اذان کو کہا کہ چلو آئی ٹیک یو آؤٹ فار رائڈ. ہی دین ٹک ہم آن اے لانگ جرنی اور کافی دیر تک وہ بھٹکتے رہے ادھر ادھر. تو پھر ہم تھوڑے سے گھبرا گئے کیونکہ کافی لیٹ رات تھی, بٹ دے ور بوتھ ہیونگ اے نائس ٹائم.
خانز کے ساتھ آپ کی بہت دوستی بہت ہے.
ہاں بلکہ سلمان کے ساتھ تو میرا سب سے پرانا رشتہ ہے اور انکل سلیم از لائک اے فادر ٹو می, وہ بہت پیار کرتے ہیں.
پاکستان میں بہت ستارے ابھرے ہیں, گائکی بدل گئی ہے ایک طرح سے, بہت ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے. کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو بہت پسند آئی ہوں؟
آئی تھنک جو روہیل نے جو کام کیا ہے کوک اسٹوڈیو میں, آئی تھنک دیٹ واز ریمارکیبل. اینڈ آن این ایموشنل نوٹ, حال ہی میں جو فریدہ خانم جی کا جو ایپیسوڈ تھا کوک اسٹوڈیو میں, وہ جب میں نے سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رو پڑا, اتنا جذباتی ہو گیا کہ میں نے پھر ان کو فون کیا. اتنے پیار محبت کے ساتھ انہوں نے مجھ سے بات کی, ایک ماں جیسے پیار دیا ہے مجھے, بہت دعائیں دی مجھے اور انہیں کہا کہ بیٹا اکثر فون کرتے رہنا.
آج جانے کی
گلوکار اور موسیقار عدنان سمیع گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نصرت جہاں, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
پاکستان کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پہ باڑ لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور مومند اور باجوڑ ایجنسیوں کے سرحدی علاقوں کو زیادہ خطرات کا سامنا ہونے کی وجہ سے ترجیح دی جا رہی ہے. بنگلہ دیش کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے سلہٹ شہر میں ایک عمارت میں موجود شدت پسندوں کے خلاف دو روز سے جاری کارروائی کے دوران دو مشتبہ مسلح انتہا پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے سینئر رہنما قاری یاسین کو ہلاک کر دیا گیا ہے. عراق کی فوج نے مغربی موصل میں امریکی قیادت میں ہونے والے فضائی حملے کے بارے میں جاری رپورٹ پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے درجنوں شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار دولت اسلامیہ کو ٹھہرایا ہے. برطانیہ کی وزیر داخلہ کہتی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سماجی رابطوں کے ایپس پہ انکرپٹڈ پیغامات تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.